میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، من صلى علی صلاة كتب الله له قراۃ والقراۃ مثل احد۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے میری ذات پر درود پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک قراۃ اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا، والقراط مثل احد، کی رات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ جلیل القدر امام ہیں کہ جنہوں نے چند صحابہ کرام علیہم رضوان کی زیارت بھی فرمائی، اور بڑے جلیل القدر تابعین کرام سے آپ نے اکتساب علم کیا۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ کو آپ نے سماعت فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے شاگردوں کو قرآن اور سنت سے مستنبت ہزارہ ہزار مسائل سکھائے، اور الحمدللہ عز و جل آج تک امت مسلمہ ان مسائل پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنا رہی ہے۔ ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے بعض شاگردوں اور اپنے بیٹے حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو چند وصیتیں فرمائیں۔ ان وصیتوں میں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے حضرت حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے سامنے پانچ احادیث طیبہ کو بیان کر رہا ہوں، اور یہ جو پانچ احادیث طیبہ ہیں میں نے انہیں 500,000 احادیث سے منتخب کیا ہے۔ اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاکھوں احادیث طیبہ پر گہری نظر رکھنے والی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹے، میں آپ کے سامنے پانچ احادیث کو رکھتا ہوں، اور یہ احادیث میں نے 500,000 احادیث میں سے منتخب کی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کیسا زبردست احادیث طیبہ میں سے ایک نچوڑ ہوگا، کیسا زبردست ایسنس ہوگا کہ جسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 500,000 احادیث طیبہ میں سے منتخب کیا ہوگا۔ اللہ کرے کہ ہم ان کو سن کر ان کو سمجھنے والے بن جائیں اور ان کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں۔ جو پہلی حدیث امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان 500,000 احادیث طیبہ میں سے جو منتخب فرمائی اور اپنے بیٹے کو بیان فرمائی، وہ حدیث کیا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر ایک کے لیے وہی ہے کہ جس کی اس نے نیت کی۔ اور دوسری حدیث بیان فرمائی کہ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول باتیں چھوڑ دے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا وہ جب تک جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ اور چوتھی حدیث آپ نے حلال و حرام سے متعلق اپنے شہزادے کو سنائی، وہ حدیث یہ ہے کہ بے شک حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں جن کے متعلق بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ جو مشتبہ چیزوں سے بچا، یعنی ڈاؤٹ فل چیزوں سے بچا، اس نے اپنی عزت اور اپنا دین بچا لیا، اور جو ان مشتبہ چیزوں میں ان ڈاؤٹ فل چیزوں میں پڑا وہ حرام میں مبتلا ہوا، وہ اس چرواہے کی مانند ہے جو چراگاہ کے قریب اپنا ریوڑ چراتا ہے، اس کے چراگاہ میں چلے جانے کا اندیشہ ہے۔ سن لو، ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی چراگاہ اس کی حرام کردہ اشیاء ہیں۔ خبردار، جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ سمر جائے تو سارا جسم سمر جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور وہ لوتھڑا دل ہے۔ یہ پانچ احادیث طیبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے شہزادے کو 500,000 احادیث میں سے منتخب کر کے وصیت کے طور پر سنائی۔ ان میں سب سے پہلی جو حدیث ہے وہ نیت کے حوالے سے ہے، وہ انٹینشنز کے حوالے سے ہے، وہ ارادوں کے حوالے سے ہے، اور یہ وہ حدیث ہے کہ جس کے بارے میں علماء نے بہت، جس کے فوائد کو لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ یعنی ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، وہ کام ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری نیت پر۔ اگر اچھی نیت ہو تو کار خیر کا ثواب ملتا ہے، اور اگر نیت میں کھوٹ ہو، نیت میں دکھاوا ہو، نیت میں ریاکاری ہو، نیت میں غیر خدا کی رضا شامل ہو، تو کسی بھی بڑے سے بڑے عمل کا ثواب انسان کو نہیں دیا جاتا۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اور بڑے بڑے جلیل القدر ائمہ نے اپنی احادیث کی کتابوں میں نیت کی اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمائی۔ اگرچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے جب یہ بیان فرمایا اس وقت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور صحاح ستہ کے مؤلفین میں سے کوئی بھی امام دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ امام اعظم نے اس سے پہلے ہی 500,000 احادیث میں سے اپنے شہزادے کو یہ 5 احادیث سلیکٹ کر کے دیں۔ ان میں سب سے پہلی حدیث تھی انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته ما هاجر اليه او كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم۔ امام صاحب نے یہ حدیث جو بیان فرمائی کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے کہ جس کی اس نے نیت کی۔ فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ و رسولہ فہجرتہ الی اللہ و رسولہ، کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو، یعنی جس کی انٹینشنز میں، جس کے دل کے ارادوں میں خلوص ہے کہ وہ فقط اللہ رب العزت کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہجرت کر رہا ہے، تو فرمایا فہجرتہ الی اللہ و رسولہ، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے۔ اور فرمایا ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبہا او امرأۃ ینکحہا فہجرتہ ما ہاجر الیہ۔ ہجرت ایک بہت عظیم کام ہے، ہجرت وہ عمل ہے کہ جس کی بدولت انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اگر اللہ رب العزت کے لیے کوئی ہجرت کرتا ہے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ علیہ رضوان کو نیت کی اہمیت بیان فرمائی کہ نیت کتنی اہم چیز ہے، کہ اگر کسی نے ہجرت کی، اگر اس نے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کی یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کی، تو فرمایا اسی کی ہجرت مقبول ہے، اسی کو ہجرت کا وہ ثواب عظیم ملے گا کہ جس ثواب کی خوشخبریاں بیان کی گئی ہیں۔ لیکن اگر کسی کے ہجرت کرنے میں دنیا کا کوئی ارادہ شامل ہو گیا، کسی کے ہجرت کرنے میں دنیا کا کوئی مال یا دنیا کی کسی عورت سے نکاح کرنے کی نیت شامل ہو گئی، تو اسے ہجرت کا ثواب عظیم حاصل نہیں ہوگا۔ ایک واقعہ اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے، بعض محدثین کرام نے بیان کیا ہے کہ ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ہجرت مدینہ سے پہلے کسی خاتون کو نکاح کا پیغام بھیجوایا، تو انہوں نے ارشاد فرمایا جواباً کہ میں اس وقت تو ہجرت کے لیے تیاری کر رہی ہوں، ہجرت کر رہی ہوں، جب میں ہجرت کر جاؤں، آپ بھی ظاہر ہجرت کر رہے ہیں، مسلمانوں کو ہجرت کا حکم ہے، تو آپ بھی ہجرت کر رہے ہیں، تو مدینہ المنورہ آپ بھی ہجرت کر جائیں، میں بھی ہجرت کر رہی ہوں، اس کے بعد آپ کے نکاح کے پیغام پر غور ہوگا۔ اب یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی ہجرت کی، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں جب یہ بات لائی گئی مدینۃ المنورہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ علیہ رضوان کو جمع کر کے یہ بیان فرمایا کہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبہا او امراۃ ینکحہا فہجرتہ ما ہاجر الیہ، کہ جس نے ہجرت کی دنیا کے لیے کہ دنیا کو پالے، یا کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی، فہجرتہ ما ہاجر الیہ، اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے کہ جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب بھی کسی نیک عمل کے کرنے کا ارادہ ہو تو نیک عمل کو کرنے سے پہلے اپنے دل کے ارادوں کو چیک کر لیا جائے، اپنی نیت کو چیک کر لیا جائے کہ میری جو نیت ہے وہ کیا خالصتاً اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے ہے، یا میں دنیا کے مال و دولت یا دنیا کے کسی اور مفاد کے لیے ہجرت کر رہا ہوں۔ اگرچہ ان کے لیے جو انہوں نے ہجرت کی کوئی گناہ نہیں ہوا، لیکن بیان کرنا یہ مقصود تھا کہ انہوں نے چونکہ اپنی نیت میں بنیادی طور پر یہ شامل رکھا کہ میں مدینۃ المنورہ جا کر نکاح کروں گا، تو اب ہجرت کا جو ثواب عظیم حاصل ہونا تھا وہ ثواب عظیم انہیں نہیں مل پائے گا۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں بھی کئی ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی خوشنودی والے اعمال ہوتے ہیں، نیک اعمال ہوتے ہیں، تو ہم اپنے نیک اعمال میں اپنے ارادوں کو، اپنے دلوں کی نیت کو چیک کر لیں کہ ہمارا عمل کس کے لیے ہو رہا ہے۔ اگر ہم حج کر رہے ہیں تو ہمارے حج کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ کیا حج کرنے سے ہمارا بنیادی مقصد اور مراد اللہ رب العزت کی رضا کا حصول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کے لیے ہم حج کر رہے ہیں، یا دنیا کے لیے، یا دنیا کو دکھانے کے لیے، یا دنیا کے سامنے معزز بننے کے لیے، یا دنیا کی نگاہ میں محترم بننے کے لیے، یا لوگوں کی نگاہ میں نیک کہلانے کے لیے ہم ہجرت کر رہے ہیں؟ تو اس بات پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث پاک کا مضمون ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے مالدار لوگ صرف سیر و تفریح کے لیے حج کریں گے۔ یہ سب لوگوں کا بیان نہیں ہے، بلکہ بعض لوگ ہیں، بعض لوگوں کی اس میں استثنائی کیفیت ہے۔ میری امت کے مالدار لوگ جو ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ سیر و تفریح کے لیے حج کریں گے کہ چلو یار حج کرتے ہیں کچھ سیر ہو جائے گی، حج کرتے ہیں آب و ہوا تبدیل ہو جائے گی، حج کرتے ہیں یورپ کے ویزے نہیں لگ رہے، امریکہ کے ویزے نہیں لگ رہے، فلاں ملک کا ویزا نہیں لگ رہا، فلاں ملک کے ویزے میں کمپلیکیشن ہے، چلو حج کا ویزا آسان ہے، ایسا کرتے ہیں حج کر لیتے ہیں، کوئی ایٹماسفیئر چینج ہو جائے گا، ماحول چینج ہو جائے گا، فضا چینج ہو جائے گی، اور جو ڈپریشن ہے، جو ٹینشن ہے، جو فرسٹریشن چھائی ہوئی ہے، یہ دور ہو جائے گی ماحول تبدیل ہونے سے۔ تو کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اس نیت سے حج کریں گے، تو جب اس نیت سے کوئی حج کرے تو حج کا ثواب عظیم اس شخص کو حاصل نہیں ہوگا۔ اور حدیث پاک کا ایک مضمون ہے کہ میری امت کے متوسط طبقے کے جو لوگ ہوں گے وہ تجارت کی غرض سے حج کریں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ چلو یار ایسا کرتے ہیں ہم حج کرتے ہیں، وہاں پر پوری دنیا کے مختلف ممالک کے لوگ آئے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ کسی سے اچھی تجارت کی ڈیل ہو جائے، کسی سے کوئی اچھا کانٹریکٹ سائن ہو جائے، کسی شخص کا مال لے لوں یا اپنا مال فروخت کر دوں، یعنی اس قسم کی نیتیں اگر وہ کریں گے تو یقیناً حج کا جو ثواب عظیم ہے اس نیت کی وجہ سے انہیں حاصل نہ ہو پائے گا۔ اور ایک اور بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور آج ہم پریکٹیکلی اس کو دیکھ رہے ہیں عملی طور پر، اور آپ بھی اور مدنی چینل کے ناظرین جو سماعت فرما رہے ہوں گے ان کے بھی ہو سکتا ہے کہ مشاہدہ میں یہ بات آئی ہو کہ جو میں اب آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں وہ یہ کہ ایک وقت آئے گا، حدیث کا مضمون ہے، کہ میری امت کے جو غرباء ہیں، جو غریب لوگ ہیں میری امت کے، وہ بھیک مانگنے کے لیے حج کریں گے۔ اگرچہ سب ایسے نہیں ہوتے لیکن حالات دن بدن تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ کئی لوگوں کے بارے میں یہ دیکھا گیا ہے، سنا گیا ہے کہ ان مقامات مقدسہ پر جا کر وہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں یہاں آیا تھا میری جیب کٹ گئی، کوئی کہتا ہے کہ میں یہاں آیا تھا اور میرے عزیز مجھ سے بچھڑ گئے، کوئی کہتا ہے کہ میں میرے والدین فوت ہو گئے اور میں بالکل ڈپرائیوڈ ہو گیا، مفلوک الحال ہو گیا، مجھے پیسے کی حاجت ہے۔ یعنی وہ اگرچہ ان مقامات پر پہنچ تو جاتے ہیں لیکن ان کا جو کام ہے پروفیشنلی، وہ بیگرز ہوتے ہیں، وہ گداگر ہوتے ہیں، وہ بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں اور اسی پر ان کا گزارا ہو رہا ہوتا ہے۔ گزارے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اپنا پروفیشن یہ بنا لیا ہوتا ہے کہ وہ وہاں جا کر بیگنگ کریں گے، لوگوں سے سوال کریں گے اور پھر اپنے ممالک میں جا کر بڑے بڑے مکان اور بڑے بڑے وہ پلاٹ خریدنے والے ہوتے ہیں وہ لوگ۔ تو بدقسمتی سے ایسے حالات بنتے جا رہے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے تھے۔ کئی عمراء کو دیکھا گیا ہے، اب ظاہر ہے کہ ہم تو کسی کے دل میں نہیں جھانک سکتے لیکن وہ اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ یار چلو ماحول کچھ تبدیل ہو جائے گا، اپنے کاروبار کی ٹینشن ایسی ہو گئی چلو حج کرنے جا رہے ہیں اس لیے، اور کئی لوگ ٹریڈ کرتے ہیں۔ تو ٹریڈ کرنا اگرچہ جائز ہے لیکن سب سے بنیادی جو نیت ہونی چاہیے تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی، وہ نیت ہم نے فراموش کر دی۔ اگر اللہ رب العزت کی خوشنودی کی نیت سے سفر کیا ہوتا تو باقی چیزیں تو ضمناً حاصل ہو جاتی، اچھا ماحول بھی ضمناً مل جاتا اور اگر کاروباری اپرچونیٹیز ہیں وہ بھی ضمناً حاصل ہو جاتی، لیکن چونکہ بنیادی طور پر اس شخص نے اپنی نیت یہ کر لی کہ میں وہاں پر جاؤں گا تو مجھے اچھا بزنس مل جائے گا یا ایٹموسفیئر تبدیل ہو جائے گا، انوائرمنٹ چینج ہو جائے گا، تو اب ثواب عظیم سے محرومی اس بندے کا مقدر بن جائے گی۔ تو یہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اس بات کو ذہن نشین رکھنے کی حاجت ہے کہ ہم کوئی بھی عمل کریں اس عمل میں سب سے بنیادی ہمارا مقصد کیا ہے، اور بنیادی مقصد صرف ایک ہی ہونا چاہیے، وہ ایک یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ جب نماز پڑھے تو نیت یہ ہو کہ میں اللہ رب العزت کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، جب روزہ رکھے تو نیت یہ ہو کہ اللہ رب العزت کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، جب حج کرے تو نیت یہ ہو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حج کر رہا ہوں، جب صدقہ و خیرات کرے نیت یہ ہو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے صدقہ و خیرات کر رہا ہوں، لوگوں میں معزز بننے کے لیے، لوگوں میں نیک کہلانے کے لیے، لوگوں میں اپنی پارسائی کا ڈھونگ رچانے کے لیے میں صدقہ و خیرات نہیں کر رہا، لوگوں میں اچھا تصور کیے جانے کے لیے میں ایسا نہیں کر رہا، بلکہ میرا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ تو بڑے بڑے محدثین نے اس حدیث پاک کو جو بنیادی طور پر لوگوں کے سامنے بیان فرمایا، اس کا مقصد یہ تھا کہ ہماری نیتوں کی ریکٹیفیکیشن ہو جائے، ہماری نیتوں کو کی اصلاح ہو جائے، ہماری نیتیں فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہو جائیں۔ اور اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی سب سے پہلی روایت جو بیان فرمائی وہ انما الاعمال بالنیات ہے، اور بڑے بڑے محدثین کرام نے اپنی حدیث کی کتابوں میں اس نیت کی حدیث کو بیان فرمایا ہے، اور صرف ایک حدیث بیان نہیں فرمائی بلکہ نیتوں کے حوالے سے کئی احادیث طیبہ کو بیان کیا ہے تاکہ مبتدی جو دین سیکھ رہا ہے وہ بھی، جو اپنے دنیا کا کوئی کام کر رہا ہے وہ بھی، سب سے پہلے اپنے دل کے ارادوں پر غور کر لے کہ میں جو نیک عمل کر رہا ہوں کس کے لیے کر رہا ہوں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی پیش نظر ہوگی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھی اچھی نیتوں کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ بلکہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ کئی کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو فی نفسی ہی مباح ہوتے ہیں، لافل ہوتے ہیں، جائز ہوتے ہیں، ان کاموں کے کرنے میں کوئی ثواب یا گناہ کا کانسیپٹ نہیں ہوتا، وہ کام کرنا جائز ہوتا ہے، لیکن جب ان کاموں کے کرنے میں اچھی نیت شامل ہو جائے گی تو وہ کام بھی مستحب بن جائیں گے، یعنی کار ثواب بن جائیں گے۔ تو اس لیے جو طلباء کرام ہیں وہ غور کریں، اپنی نیتوں کو چیک کریں کہ جو میں اکتساب علم کے لیے آیا ہوں میرے ذہن میں نیت کیا ہے، میرا بنیادی ارادہ کیا ہے، کہیں میرا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ میں عالم بن کر لوگوں پر اپنی دھاک بٹھاؤں کہ یہ عالم ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے پیش نظر یہ ہو کہ جلدی جلدی عالم بن جاؤں تو پھر میں بہت بڑا خطیب بھی بن جاؤں گا، پھر میں بہت بڑا وائز بھی بن جاؤں گا اور میں کسی اچھے ادارے میں پڑھا بھی لوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ کسی مسجد میں امامت بھی کروں گا تو میری تو چاندی ہو جائے گی، مجھے تو بڑا پیسہ ملے گا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پیسہ تو ایسے لوگوں کے پیچھے پھرتا ہے، اپنے بنیادی مقصد کو پیسے کا حصول نہیں بنانا، بلکہ جو اکتساب علم کر رہے ہیں ہم، آپ کر رہے ہیں یا مدنی چینل کے ناظرین کر رہے ہیں، دنیا کے کسی بھی حصے سے تعلق رکھنے والے اگر مدنی چینل کے اس سلسلے میں موجود ہیں تو سب اپنا یہ ذہن بنائیں، سب یہ سوچیں کہ میرا جو بنیادی مقصد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ رب العزت کی رضا، یہ ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت کے بندوں میں سے جو اہل علم ہیں وہی حقیقی معنوں میں رب کائنات کا خوف اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، وہی حقیقی معنوں میں رب کائنات کے محبوب اور رب کائنات کے پیارے بندے ہوتے ہیں، جنہیں دین اسلام کی بیسک سے اویئرنیس ہوتی ہے، جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جو حلال و حرام کی تمیز کر لیتے ہیں، جو قرآن اور حدیث کے بارے میں صحیح معلومات رکھ کر ان کے مطابق اپنے کردار کو اچھے انداز سے سنوار سکتے ہیں۔ تو جب بھی اکتساب علم کریں، جب بھی علم دین حاصل کریں، تو نیت یہی ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے راضی ہو جائے، میں علم دین کے ذریعے اپنی اصلاح کروں گا، میں علم دین کے حصول کے ذریعے اپنے معاشرے کے لوگوں کی اصلاح کروں گا۔ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا فیضان ہے کہ جو آتا ہے اسے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو علم حاصل کروں گا اس علم پر عمل کروں گا اور اللہ رب العزت کی رضا کو پانے کی کوشش کروں گا۔ تو ہمارے جو بنیادی ارادے ہیں ان میں یہی شامل ہو اور یہی ہمارے اسلاف کرام کی باتوں کا، ان کے فرامین کا، ان کے وصایا کا، ان کے نتائج کا نچوڑ ہے کہ اپنی نیتوں کو خالص کر لیں اور کوئی بھی عمل، نیک عمل کوئی بھی کرے، اس نیک عمل میں اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دوسری جو حدیث بیان فرمائی، سبحان اللہ، اس کا مضمون بڑا پیارا ہے، اس کا بھی، من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ کسی بھی شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول باتوں کو چھوڑ دے، ترکہ ما لا یعنی، فضول باتوں کو چھوڑ دے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کتنے فضول کام داخل ہو چکے ہیں بدقسمتی سے، کتنے فضول کام صبح سے رات تک ہماری زندگی میں شامل ہیں، فضول بولنا، فضول لوگوں کے معاملات میں انٹرپشن، فضول چیٹنگ کرنا، فضول لوگوں سے میسیجنگ کرنا، لوگوں سے فضول کلام کرنا۔ اور ہمارے ہاں مشہور ہے کہ چلو یار چلتے ہیں گپ لگاتے ہیں، گوسپس میں اپنے آپ کو ہم انوالو کیے ہوئے ہیں۔ اگر روزانہ کے فضول کام، روزانہ کی فضول گفتگو اگر ہم کسی پیپر پر نوٹ کریں نا، کسی ڈائری پر نوٹ کریں کہ صبح سے لے کر رات تک میں نے کتنی فضول باتیں کی، میں نے کتنے فضول کام کیے، تو یقین کیجئے کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی ڈائری کے کئی ورک پر ہو جائیں گے، کئی ورک بھر جائیں گے، وہ حیران ہو جائیں گے کہ ہمیں یہ توقع نہیں تھی کہ ہم اتنے فضول کام کرتے ہوں گے، اتنی فضول باتیں کرتے ہوں گے، اتنے فضول سوالات کرتے ہوں گے، اتنے فضول امور پر غور کرتے ہوں گے، کہیں فضول بات سوچ رہے ہیں، کہیں فضول باتیں سوچ رہے ہیں، کہیں فضول باتیں کر رہے ہیں، کہیں فضول کاموں میں اپنے آپ کو شریک کیے ہوئے ہیں۔ اگر دوست آپس میں بیٹھے تو ایسی باتیں شروع کرتے ہیں کہ جن کا تعلق نہ دنیا کے کسی فائدے سے ہوتا ہے اور نہ آخرت کے کسی فائدے سے ہوتا ہے، بس فضول، اس کا کیا حال ہے، اس کے کیا معاملات ہیں، فلاں سیاستدان کے کیا معاملات ہیں، فلاں یوں ہے، فلاں یوں ہے، کسی سیاستدان کی برائی، کسی کی غیبت، کسی پر بہتان لگانا اور کسی کے بارے میں اس کی برائی کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، کئی ایسے معاملات کہ جن میں اگر ہم غور کریں اور شرعی رہنمائی لیں تو کئی باتیں ایسی ہوں گی کہ جن کا کرنا ہمارے لیے حرام اور ناجائز ہوگا۔ بھئی ہمیں کس نے کہا ہے کہ ہم سیاستدانوں کے حوالے سے کلام کریں؟ ہم علم دین کے حصول کے لیے اپنے جامعات المدینہ میں آئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم علمی کلام کریں۔ ہمارے کلام کرنے سے سیاست کو کیا اثر پڑے گا جو ہم کلام کر رہے ہیں کہ فلاں برا ہے، فلاں اچھا ہے، فلاں جناب کے معاملات یوں ہیں، فلاں کے معاملات یوں ہیں، فلاں کا کردار ایسا ہے، فلاں کے معاملات ایسے ہیں، فلاں کا چال چلن ایسا ہے، فلاں نے ماضی میں یوں کیا، فلاں نے حال میں یوں کیا، فلاں مستقبل میں یوں کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو ہمیں ان کاموں میں اپنے آپ کو انوالو کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ آپ جس کام کے لیے جامعۃ المدینہ میں آئے ہیں وہ کام آپ کی اولین ترجیح ہو کہ اکتساب علم کریں، اللہ رب العزت کی خوشنودی، اس کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، رب کائنات کے فرامین پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جو علم آپ کو حاصل ہوا اس علم کے مطابق عمل کر کے اپنی آخرت کو اچھا بنائیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بہت پیاری بات ارشاد فرمائی، باتیں تو آپ نے الحمدللہ ساری اچھی فرمائی ہیں، لیکن اپنے ایک شاگرد کو آپ نے کچھ وصیتیں فرمائی ہیں، کچھ نصائح فرمائے آپ نے ایک شاگرد کو۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے، آج جو علم تجھے اللہ رب العزت کی اطاعت اور عبادت کی طرف لے کر نہیں آ رہا، طلبہ کے لیے قابل غور ہے اور اکتساب علم کرنے والوں کے لیے یہ بات قابل توجہ ہے، اور جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے عالم بنایا ہے ان کے لیے قابل غور بات ہے کہ جو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے شاگرد کو فرمائی، فرمایا کہ آج اگر علم دین جو تو نے حاصل کیا ہے یہ تجھے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کی طرف لے کر نہیں آ رہا، آج اگر تیرا علم تجھے عبادت الہی کی طرف لے کر نہیں آ رہا، تو غور کر کہ کیا یہ علم میدان محشر کی ہولناکیوں میں تجھے اللہ رب العزت کے قہر و غضب سے بچا لے گا، یا کیا یہ علم تجھے جہنم کی آگ سے بچا لے گا؟ جو علم آج تجھے نفع نہیں دے رہا، جو علم آج تجھے عبادت کی طرف لے کر نہیں آ رہا، جو علم آج تجھے باعمل نہیں بنا رہا، یہ علم تجھے میدان محشر میں کیا فائدہ پہنچائے گا؟ تو علم کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس پر عمل کرتے، ہم یہ دیکھتے کہ ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے، فرائض کیا ہیں۔ علم کا مقصد یہ تھا کہ ہم دیکھتے کہ حلال و حرام کیا ہے۔ علم کا مقصد یہ تھا کہ اپنے آپ کو کفریات سے بچاتے۔ علم کا مقصد یہ تھا کہ اپنے آپ کو فضولیات سے بچاتے۔ علم کا مقصد یہ تھا کہ ہم باعمل بن جاتے۔ لیکن ہم نے باعمل بننے کی کوئی عمر رکھی ہوئی ہے؟ کوئی خاص وقت رکھا ہے ہم نے باعمل بننے کا؟ ابھی ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ توجہ ہماری مبذول کراتے ہیں، لیکن ابھی ہماری توجہ نہیں ہو رہی۔ ہم نے نہ جانے کون سا وقت رکھا ہوا ہے عمل کرنے کا، ذرا غور کیجئے۔ ہمیں تو ہمارے اسلاف نے یہ فرمایا ہے کہ نیکی کا داعیہ پیدا ہو جائے آپ کے دل میں تو فوراً نیکی کر لو، نیکی کا خیال پیدا ہو جائے فوراً نیکی کر لو۔ شیطان کے ڈیلینگ ٹیکٹکس ہوتے ہیں، یہ لمبی لمبی امیدیں بندواتا ہے۔ شیطان کہتا ہے ابھی عمل نہ کرو، ابھی تو تمہارے کھیلنے کودنے کے دن ہیں، کر لینا، عمل کر لینا، تہجد پڑھ لینا، نیک بن جانا، اشراق و چاشت بھی پڑھ لینا، مدنی نامات کے عامل بھی بن جانا، مبلغ اسلام بھی بن جانا، دین کی خوب خدمت کرنا، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ اگر ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ یہ وقت ہے، یہ وقت ہے عمل کا۔ شیطان پھر لمبی لمبی امیدیں بندوا کر بڑھاپے میں بھی اس طرف آنے نہیں دیتا۔ اگر ابھی نہیں آ رہے تو بعد میں آنے کا وقت کون سا ہے؟ کیا طلباء کرام کا دور طالب علمی میں انتقال نہیں ہوتا؟ ہو جاتا ہے نا۔ تو کیا ہم نے اللہ رب العزت کی عبادت کا وقت وہ رکھا ہے کہ جب ہم تلاوت قرآن کرنا چاہیں تو ہماری نگاہیں کام نہ کریں، جب ہم تلاوت قرآن کرنا چاہیں تو ہماری زبان ہمارا ساتھ نہ دے، جب ہم رکوع کرنا چاہیں تو جھک نہ سکیں، جب ہم سجدہ کرنا چاہیں تو ہم سے سجدہ نہ ہو سکے، جب ہم طواف خانہ کعبہ کرنا چاہیں تو ہم سے طواف خانہ کعبہ نہ ہو، جب ہم کعبۃ اللہ المشرفہ کو غور سے دیکھنا چاہیں تو کعبۃ اللہ المشرفہ ہمیں نظر نہ آئے، جب ہم لبیک پڑھنا چاہیں تو ہمیں لبیک ہم نہ پڑھ سکیں، تو کیا عبادت کا وہ وقت رکھا ہے ہم نے؟ بدقسمتی سے ہمارے حالات تو ایسے ہی لگ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو نیکی سے عملی طور پر دور رکھے ہوئے ہیں، اور کوئی خاص وقت ہم نے اپنے ذہن میں بنا رکھا ہے کہ اس وقت نیک بنیں گے، اس وقت متقی بنیں گے، اس وقت تہجد گزار بنیں گے، اس وقت اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ وقت ہے آپ کے لیے۔ کیسا زبردست ماحول مل گیا کہ آپ اچھے انداز سے نیکی کر سکتے ہیں، آپ ایک دوسرے کو دیکھ کر بھی ترغیب حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو یہ دعوت اسلامی کے تحت چلنے والے جامعات المدینہ میں نیکیوں پر کاربند کر سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو نیکی کے سانچے میں ڈھال سکتے ہیں۔ آپ کو ایسا ماحول ملا ہے، یہ توقع نہ رکھیں کہ بعد میں ایسا موقع ملے گا تو نیک بن جائیں گے، بعد میں جناب متقی بن جائیں گے۔ وہ بات کس نے دیکھی؟ ابھی وقت ہے کہ ہم اس حوالے سے سوچیں اور کچھ نہ کچھ غور کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور تیسری جو حدیث امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ جب آپ نے اپنے لیے نیکیوں کو پسند کیا ہے تو آپ اپنے بھائیوں کے لیے نیکیوں کو پسند کرے، جب آپ نے اپنے لیے آخرت کے معاملات کو پسند کیا ہے اپنے بھائیوں کے لیے بھی اس کو پسند کرے۔ اور واقعی دنیاوی حوالے سے، مادی حوالوں سے بھی ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اگر میں کوئی اچھی چیز استعمال کر رہا ہوں تو کاش میرا بھائی بھی یہ چیز استعمال کرے، میں کوئی اچھی خوشبو استعمال کر رہا ہوں تو دل میں یہ آ جائے کہ میرا بھائی بھی اچھی چیز استعمال کرے۔ یہ مادی حوالے سے بھی ہو سکتا ہے اور اخروی حوالے سے بھی ہو سکتا ہے کہ اگر میں اپنے لیے نیکی کے راستے کو پسند کرتا ہوں تو میں اپنے بھائیوں کے لیے نیکی کے راستے کو پسند کروں۔ اگر اسلامی بہن ہے تو وہ اپنی بہنوں کے لیے نیکی کے راستے کو پسند کرے، وہ اپنی بہنوں کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو پسند کرے، وہ اپنے بھائیوں کے لیے تہجد گزاری کو پسند کرے، وہ اپنے بھائیوں کے لیے نیکوکاری کو پسند کرے، وہ اپنے بھائیوں کے لیے فضول گفتگو سے بچنے کو پسند کرے، وہ اپنے بھائیوں کے لیے غیبت سے بچنے کو پسند کرے، بہتان سے بچنے کو پسند کرے، تکبر سے بچنے کو پسند کرے۔ جب اپنے لیے پسند کر لیا کہ میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر زندگی گزاروں تو اپنے بھائیوں کے لیے بھی مجھے یہ سوچنا چاہیے۔ اس کے دونوں فوائد علماء نے بیان فرمائے، وہ مادی حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں اور وہ روحانی حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو ڈاؤٹ فل کاموں سے، شبے والے کاموں سے، شک والے معاملات سے بچا لیں۔ ایک روایت کا مفہوم ہمارے لیے ہے کہ جو چیز تجھے شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دے، اور جو تجھ پر واضح ہو جائے اس کو اختیار کر لے۔ تو اپنے آپ کو شبے والے کاموں سے بچانا ہے، اور واضح جو احکام الہی ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور جو پانچویں بات ارشاد فرمائی، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب یہ زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہنے کی جو بات ہے، پوری زندگی اس بات کا مجموعہ بن جائے کہ ہماری زبان سے دوسرے مسلمان کیسے محفوظ رہیں، کہ ہم زبان سے اس کی غیبت نہ کریں، ہم زبان سے اس کی چغلی نہ کریں، ہم زبان سے اس پر بہتان نہ لگائیں، ہم زبان سے اس کا مذاق نہ اڑائیں، ہم زبان سے اس کے حقوق کو پامال نہ کریں، اور اپنے ہاتھ سے محفوظ رکھنے کے حوالے سے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو تکلیف نہ دیں، اپنا پورا جسم ایسا بنا لیں کہ پورے جسم سے، ہمارے کردار سے اس کے حقوق پامال نہ ہوں۔ اس کے تحت سارا وجود ہمارا شامل ہو جاتا ہے، سارا وجود اس میں آ جاتا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کو اپنے کسی قول و فعل کے ذریعے تنگ نہ کریں۔ اس کے حقوق جو اللہ رب العزت نے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، ان حقوق کو پورا کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آسانی ہوگی ہمارے لیے، دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نیتیں فقط اپنی رضا کے لیے کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہمیں فضول گفتگو سے، فضول کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہمیں حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حرام وہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے، اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ حرام سے بچ تو سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا. تو اگر سب سے بڑا عبادت گزار بننا ہے تو اپنے آپ کو حرام سے بچانے کے لیے ہمیں بھرپور کوشش کرنی ہے, حرام کاموں سے بچانا ہے, حرام سوچوں سے بچانا ہے, حرام طرز عمل سے بچانا ہے, حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے, حرام لقمے سے بچانا ہے. جو کام بھی حرام ہم پر ہیں ان کاموں سے اپنے آپ کو بچا لے, انشاءاللہ تبارک و تعالی عبادت گزاری بھی نصیب ہوگی, عبادت کی لذت بھی نصیب ہوگی, نیکیوں کا ذوق بھی بنے گا, گناہوں سے بچنے کا شوق بھی پیدا ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں دین پر استقامت کی خیرات عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے نوازے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بحر خاص